الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. علم اخلاق کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا جس میں آپ کی خدمت میں کچھ مقدماتی گفتگو پیش کی گئی جس میں اخلاق کا تعلق ملکات کسے کہتے ہیں اس کا ایک اجمالی تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذاہب مختلف پائے جاتے ہیں علم اخلاق میں اس کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا تھا. اور گزشتہ درس میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ آداب اور اخلاق میں کیا فرق ہے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے المیزان فی تفسیر القرآن میں اخلاق اور آداب میں فرق قرار دیا ہے. اخلاق کا تعلق انسانی روح اور نفس کے ساتھ ہے اور آداب کا تعلق انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے انداز عمل کے ساتھ ہے. البتہ یہ آداب بھی اس طور پہ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس کے باطن میں انسان کے باطن میں کیا موجود ہے. اخلاق در حقیقت ارواح و نفوس کی نشوونما اور اس کے کمال سے عبارت ہیں. اس نشوونما کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا اگر کسی شخص کی روح میں یا نفس میں رشد اور نشوونما نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اخلاق سیئہ کی طرف مائل ہے. کوئی نہ کوئی صورت اس نے اختیار کی ہے. اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو اخلاق سیئہ ہیں. اس نے برائی کو یعنی وجود دیا ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب ہم ایک تذکرے کے عنوان سے اور اس میں سے بعض باتوں کو انشاءاللہ تعالی اپنی رہنمائی کے لیے اس سے کچھ کلمات اٹھائیں گے. اور وہ کتاب جامع سعادات ہے ملا محمد مہدی ناراقی متوفی 1209 ہجری اور بہت عظیم شخصیت گزری ہیں. اور واقعی اس کتاب کے پڑھانے کا حق فقط ان علماء کو حاصل ہے کہ جو اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں کے اوپر موجود ہیں. ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھانے کی نیت سے تذکرہ نہیں کر رہے لیکن اس کتاب میں جو مطالب اور معارف ہیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لیے انشاءاللہ تعالی رہنمائی حاصل کریں گے. وائلہ یہ کتاب حوزہ جات علمیہ میں بعض بزرگ اساتذہ انہی کے پاس انہی کے محضر میں حاضر ہو کے انسان اس کو اگر پڑھے تو تب ہی اس سے خاطر خواہ استفادہ کر سکتا ہے. لیکن ہم اپنے دروس میں جہاں سے مواد عمومی طور پہ لیں گے وہ عمومی طور پہ مواد اسی کتاب جامع السعادات سے لیا گیا ہے کہ جس کی طرف ہمارے بزرگ علماء نے تکراراً نشاندہی کی ہے کہ طلاب اس کو خود سے مطالعہ بھی کریں اور کسی استاد کے پاس پڑھیں بھی اور اس کے باتوں پہ جو ادھر درج ہیں اس پہ غور و فکر کریں. مقدمے میں جو مؤلف ہیں ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کہ ابھی ان کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرنا مقصود نہیں. معروف فقیہ بزرگوار ہیں اور بامعروف علمی شخصیت ہیں. ایران سے تعلق ہے کہ ناراق معروف علاقہ ہے اسی سے یہ ناراقی کہلاتے ہیں. انہوں نے جامع السعادات جب لکھی تو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ کتاب کیونکہ اپنے دور کی یہ ایک جامع کتاب بھی تھی اور ایک ابتکاری کتاب بھی شمار ہوتی تھی. انہوں نے فلاسفہ یونان اور ان کی لکھی ہوئی تمام اخلاق کے موضوع پہ کتابیں اس کا عقلی طور پہ بھی انہوں نے اس کو معلومات حاصل کری کی. فقیہ بزرگوار بھی تھے اس لیے آیات روایات پہ بھی انہیں دسترس حاصل تھی اور اخلاق عملی میں بھی وارد تھے اس لیے عملی طور پہ اخلاق کے مراتب بھی انہوں نے طے کیے. کیونکہ بعض اوقات انسان اخلاقی معلومات بہت ساری اکٹھی کر لیتا ہے لیکن اس کے اخلاقی پیچھے کسی قسم کی عملی اس کو ترقی حاصل نہیں ہوتی یا عملی میدان میں وہ وارد نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ علماء میں یہ روش رائج رہی ہے کہ وہ اخلاق کے میدان میں صرف اخلاق کی تعلیم اور اخلاقی مسائل کو کے پڑھنے کو وہ کافی نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاق کا تعلق عقل عملی سے بنتا ہے، یعنی ایسی معلومات کا یہ مجموعہ ہے کہ جس کو عمل میں لانا ضروری ہے، اگر عمل میں نہ لایا جائے تو یہ کمال نہیں بنے گا۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ ملا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اس کتاب کو لکھ لیا تو انہیں کہا گیا، یہ نجف اشرف میں، کربلا نجف اشرف زیارات کی غرض سے تشریف لے گئے۔ معروف شخصیت تھی، قداور شخصیت تھی، بزرگ علماء نے ان کا استقبال کیا۔ تو اس وقت کی جو سب سے معروف اور شہرت یافتہ شخصیت تھی ان کے پاس ان کو یہ تشریف لے گئے ملاقات اور زیارت کی غرض سے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، ایسا ہوتا ہے نا کسی بندے کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا، انہوں نے اس طرح سے اس کے ان کے ساتھ سلوک کیا جیسے کوئی عام سا بندہ سوال جواب کرنے آ گیا، نہ کوئی پروٹوکول دیا، نہ اپنی جگہ سے اٹھے، سائڈ پہ بیٹھ گئے، بڑے حیران پریشان ہوئے اور اجنبیوں جیسا سلوک۔ تو اندر ہی اندر اب سوچا بھی، تو بہرحال وہ جب جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھے، اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو تب ان سے بڑے پرتپاک طریقے سے ملے اور کہا کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے آپ کو آزمایا کہ جس میں انسان گرفتار ہوتا ہے اور اسے عملی طور پہ ان امراض سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے غضب ہے، حسد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، ریاست طلبی ہے، یہ بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے امراض ہیں انسانوں کے، نسلوں کو ان امراض نے تباہ کیا ہے، نسل در نسلیں، یعنی اکا دکا بھی نہیں، علماء در علماء، طلاب در طلاب، وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہی عجب، خود پسندی، تکبر، حرص، ریاست طلبی۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اسی اثنا میں ان چیزوں کا امتحان لیا، بعض ایسے امور انجام دیا آپ غضبناک ہوں، بعض ایسے امور انجام دیے جو آپ کے منصب کے مطابق نہیں تھے کہ ریاست طلب ہے یا نہیں ہے، بعض اس طرح سے امور انجام دیے کہ حسد ہے یا نہیں، بعض افراد کی بہت تعریفیں کیں جبکہ ان سے وہ نیچے تھے اور ان کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں تھی، جس سے حاسدانہ مادہ انسانی وجود میں جنم لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ انہیں خوب شہوات کی طرف ابھارنے کے لیے بہترین غذاؤں یا بہترین چیزوں کو پیش کیا، یعنی ہم نے امتحان لیا ایک گویا کے، اور ہم نے یہ پایا کہ جو آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے آپ نے اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے، اور چونکہ آپ نے عمل کیا ہے اس وجہ سے ہماری نظر میں اس کتاب کی قیمت ہے، وَإِلَّا قرآن روایات سے اخلاقی نکات لکھ کے اس کی تشریح بیان کر دیں اور خود بندے نے عمل نہ کیا ہو تو وہ تو پہلے سے ہی موجود تھے معارف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے۔ لہذا اصل کمال ہی اخلاق میں یہ ہے کہ معلومات جان کے انسان ان سے عمل کا تعلق جوڑے، اگر انسان نے عمل کا تعلق ان سے قائم نہ کیا تو یہ خاطر خواہ انسان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ آئے ہم مقدمہ مؤلف پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کتاب طویل ہے اور اس کے معارف بھی عمیق ہیں، تو ہم اتنے کم سے کم لیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مقدمہ کتاب میں حمد باری تعالیٰ سے انہوں نے شروع کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے اوپر درود انہوں نے بھیجا ہے، اور اس حصے کو ہم تر کرتے ہیں کیونکہ اس کی اگر تشریح اور تفصیل بیان کی جائے، جیسا کہ علماء نے ذکر بھی کیا ان کلمات کی شروحات، تو بات طویل ہو جائے گی۔ حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اما بعد فیقول طالب السعادت الحقیقیہ، حقیقی سعادت کو طلب کرنے والا یعنی مہدی بن ابی ذر الناراقی، بصرہ اللہ بعیوب نفسہ، کہ اللہ نے اس کے اپنے نفس کی عیوب اس کے سامنے الحمدللہ رکھ دیے کہ تیرے نفس میں یہ عیوب ہیں، وجعل یومہ خیرا من امسہ، اور اس کا آج کا دن اس کے گزشتہ دن سے بہتر اللہ نے قرار دیا، انہ لا ریب فی ان الغایۃ من وضع النوامیس والادیان، کہ بلا شک و شبہ جتنی یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، جتنے قلم اٹھائے گئے ہیں، جتنے دین اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، شریعتیں نازل کی گئی ہیں، مذاہب آئے ہیں، وَبَعْثَتِ الْمُصْطَفِينَ مِنْ عُظَمَاءِ الْإِنسَانِ، اور عظیم ترین انسانوں میں چنے ہوئے جو انبیاء اور رسول اور آئمہ علیہ السلام و اولیاء آئے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں؟ ان سب کا ہدف کیا تھا؟ ایک، اللہ نے کیوں انسان کو خلق کیا، کیوں اس دنیا میں بھیجا، بھیجنے کے بعد کیوں کتابیں نازل کیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو ادھر اس دنیا میں بھیجا، ان سب کا ہدف کیا ہے؟ وَسُوقُ النَّاسِ مِنْ مَرَاتِعِ الْبَهَائِمِ وَالشَّيَاطِينِ وَإِيصَالِهِمْ إِلَى رَوْضَاتِ الْعِلِّيِّينَ، تاکہ مواشی اور شیاطین کے چنگل سے انسانوں کو نکال کے لایا جائے، کھینچ کے نکالا جائے، اور علیین کے باغیچوں تک انہیں پہنچایا جائے۔ روضہ کہتے ہیں خوبصورت منظر جس کو دیکھ کے انسان کا دل خوشحال ہو جائے، اگرچہ اس کا ترجمہ باغیچہ نہیں بنتا بلکہ ایسا خوشحال منظر جس کو دیکھ کے انسان اندر سے کھل اٹھے۔ تو علیین کے جو مراتب ہیں وہ سارے مراتب ایسے ہیں، یہاں تک پہنچائیں۔ وَرَدْعِهِمْ عَنْ مَشَارِكَتِ أَسْرَاءِ ذِلِّ النَّاسُوتِ، ناسوت کی ذلتوں سے انہیں نکالا جائے اور اس سے کے شریک ہونے سے منع کیا جائے، اور جب بالطاغوت اور اسی طرح سے طواغیت کے چنگل سے نکال کے اور ان کی ہمراہی سے نکال کے، الی مجاورت سکان سقع الملکوت، ملکوت کی طرف انہیں لے کے جائے جہاں پہ اہل ملکوت رہتے ہیں۔ آگے اسی طریقے سے کلام ہے کہ ہم سارے کلام کی طرف ابھی نہیں آگے بڑھتے اور اس سے ایک اہم نتیجہ لے لیتے ہیں۔ ان ابھی کتاب کے آغاز بھی تقسیم بھی نہیں شروع کی، مقدمے میں ہی ذکر کیا، اور اشارہ کرنا ہی مقصود ہے آپ کی خدمت میں بھی، آغاز میں انہوں نے ذکر کیا اللہ نے انسان کو خلق کیوں کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہدایت کے اسباب فراہم کیے، جیسے کتاب کا نزول ہے، انبیاء و رسل و اولیاء ہیں، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا اہتمام کیا؟ تو اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے ادیان، انبیاء کی بعثت، کتابوں کا نزول، ہدایات، حق اور باطل کے مبارزے، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ وہ انسان کو بہائم اور شیاطین کی زندگی سے باہر لایا جائے اور علیین کی طرف انہیں راغب کیا جائے، یعنی انسانیت کا سفر انہیں طے کرایا جائے۔ اچھا، ادھر ایک مقدمہ، پوشیدہ مقدمہ ہے، اس کی طرف مولانا صدر رحمت اللہ علیہ کی کتب میں تفصیلی تذکرہ بھی موجود ہے، اور اسی سے استنباط کر کے آپ کی خدمت میں، یعنی اسی سے استخراج اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں خلق ہوتا ہے تو تب مرتبہ حیوانی کے اوپر ہوتا ہے، بالفاظ دیگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ان گنت ہیں، اصلاً شمار نہیں کی جا سکتی، شمار تو تب ہوتا ہے ذہنوں میں سما سکیں، ہمارے ذہن اپنے تمام تصورات اور خیالات کے باوجود بھی وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، مخلوقات الہیہ وسیع تر ہیں۔ یہ جو مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کی ہیں، ان کے مجموعے ہم بنا سکتے ہیں، مثلا ایک مجموعہ ہے احجار، پتھر، ایک مجموعہ ہے نبات اور شجر، درخت اور جڑی بوٹیاں وغیرہ، ایک مجموعہ ہے حیوانات، ایک مجموعہ ہے ملائکہ، انہی میں سے ایک مجموعہ ہے انسان، ممکن ہے اور بھی مجموعے ہوں جیسے ارواح ہیں یا بعض کروبین بھی کہا ہے مختلف اس طرح سے، لیکن یہ جو مجموعے ہیں ان میں سے بعض مجموعے میں آپ دیکھیں گے جب وہ خلق ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ پتھر ہوں، لیکن وہ تحرک کی بنیاد پہ ممکن ہے کہ وہی پودا بن جائے، جب وہ آیا اس دنیا میں تھا تو پتھر تھا یا مٹی تھا، لیکن اس کے بعد جو دوسری مرحلے میں داخل ہو گیا تو پھر شجر بن گیا، یہ کمال ہے اس کا، یہ بھی کمال ہے۔ اور ایک چیز شجر تھی، شجر سے آئی تو ممکن ہے کہ وہ حیوانیت کے مرتبے کے اوپر آ جائے، صحیح، یہ ایک نوع کمالات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو خلق کیا تو وہ کس مرتبے کے اوپر تھا؟ حیوانیت کے، اس کو ہمارے علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں، جب خلق ہوا تو مویشی تھا، حیوان تھا، کیونکہ حیوان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کھانے پینے کی فکر میں لگا رہے، اور جب وہ جاگے یا جب اس کا پیٹ بھر جائے تو کھیل کود کر کے اپنے کھانے کو ہضم کرے۔ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ حیوان کی تعریف یہ بنتی ہے، اگر کسی انسان کی زندگی بس یہ دو تین چیزوں کے درمیان میں رہے تو وہ دو تین چیزوں کے درمیان میں رہنا اسے کیا کہلائے گا؟ حیوانی زندگی کہلائے گا۔ مثلا حیوانی زندگی کس سے تعبیر ہے؟ پہلی چیز پھر فقط پیٹ کی پوجا کرے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ وہ شخص بہائم میں سے ہے کہ جس کا ہم و غم کیا ہے؟ بطون، ہموہا یا ہموہم البطون، ان کا مقصد کیا ہے؟ فقط پیٹ بھرنا، اس کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ پیٹ سے منسلک کئی چیزیں ہیں۔ پیٹ بھرے گا تو جنسی شہوت جنم لیتی ہے، شہوات، پیٹ اور شہوتوں کا گہرا تعلق ہے۔ نیند اچھے طریقے سے تب آتی ہے جب پیٹ بھرا ہو، پیٹ بھرا نہ ہو تو نیند بھی صحیح طرح سے نہیں آتی۔ اس لیے پیٹ ایک کنائے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تمام شہوات سے۔ انسانی بدن کی جو شہوات ہیں وہ لذت کے عالم میں اس وقت آتی ہیں کہ جب شکم پر ہو، وإلا اس کے اندر وہ لذتوں کے آثار نہیں ابھرتے۔ بس حیوان کے لیے پہلی صفت وہ ہے کہ پیٹ اس کا، وہ پیٹ بھرنے کی ہی فکر میں لگا رہے، کماتا کیوں ہے؟ پیٹ بھر سکے، فلاں کام کیوں کرتا ہے؟ پیٹ بھر سکے۔ آج کل تو جاگنگ کا نیا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ یار بیماریاں نہ لگے، شوگر ہو جائے گی تو کھائے گا کہاں سے؟ شوگر سے بچے، کیوں شوگر سے بچے؟ تاکہ کھا سکے۔ وہ زندہ کیوں ہے؟ تاکہ کھا سکے۔ بس ایک مسئلہ ہمارے لیے آ گیا، پیٹ۔ حیوان وہ ہوتا ہے جو صرف پیٹ پوجا کی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اسی کی پرواہ کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ سیر و تفریح، کھیل کود۔ اس کی زندگی کمانے کے پیش نظر یا زندگی میں ہر شے کمانے کے پیش نظر ہے کیا؟ کھیل کود ہے۔ یہ حیوان ہے، حیوان آپ دیکھتے ہیں ہوں گے کہ جب چرند پرند اٹھتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے نہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھیں گے، نہ کوئی عبادت کریں گے، نہ خدمت خلق کا سوچیں گے، نہ اپنی مسئولیت اور ذمہ دار، بلکہ کیا ہے؟ وہ کھیل کود کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ تیسری چیز، غافل ہوتے ہیں، غافلانہ زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کی مسئولیت کا احساس نہیں ہوتا، خود سے کوئی مسئولیت نہیں لیتے، غور و فکر کائنات پہ نہیں کرتے، لہذا غافل ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز، جن جو انسان میں ہے، لڑائی جھگڑا، خوب ڈٹ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی جھگڑا کریں گے۔ ان چیزوں کے مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ بہائم، اور اسے شیاطین سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ بس یہاں پہ جو انہوں نے کہا، سوق الناس من مراتع البہائم والشیاطین وإيصالهم الى روضات العليين، یعنی نکالیں کائنات بہائم اور مویشیوں سے، مویشیوں کی دنیا سے نکالیں، یعنی ان چار چیزوں سے چھٹکارا اسے دلائیں، یہ جو چار پانچ چیزیں حیوان بنا کے رکھتی ہیں اسے چھٹکارا حاصل کروائیں۔ اب آپ آئیں دیکھیں، جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کا پیٹ بھر جائے تو ہنستا مسکراتا ہے یا آرام سے سوتا ہے، اور اگر پیٹ اس کا نہ بھرا ہو تو خوب چیختا چلاتا ہے، تھوڑا سا بڑھ جائے، پل بڑھ جائے تو اب وہ جب چلنے پھرنے لگا ہے تو اتنی نادانیاں تو کوئی حیوان کا بچہ بھی نہیں کرتا جتنا انسان کا بچہ اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس چیز کم ہو جائے اور کوئی آ کے اس سے لے لے تو جلد بیتاب ہو جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے یہ تو ختم میرے ہاتھ سے، اور اگر اس کے پاس چیز آ جائے اور وہی چیز اس کی محبوب چیز ہو تو اس کی مزید حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے کہ اور میرے پاس آ جائے، مثلا کھانا اس نے ایک ہے تو دس چیزیں اکٹھی کر لے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں حیوانوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، حیوانی۔ اس لیے ہمارے علماء آئے اور انہوں نے کہا جب انسان پیدا ہوا، انسان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ حیوان۔ کیونکہ حیوان کے اندر اگر عقل ڈال دے انسان، اور حیوان میں فرق ہی نہ رہے، حیوان شہوات کی طرف بڑھتا ہے۔ اس لیے آپ بچے کو دیکھ لیں، उसे आप अकली बातें बताएं वो बोर हो जाएगा, थक जाएगा, मुमकिन है सेहत भी ख़राब होने लग जाए। उसके लिए क्या है, खेल कूद का सामान पैदा करें, सुबह से रात तक खिलाते पिलाते रहें और खेल कूद का मौका फराहम करें, वो खुश रहेगा। हैवान के लिए भी ऐसा ही है, आप उसे खिलाएं पिलाएं और आज़ाद तौर पे चरागाह में छोड़ दें, वो खेलेगा कूदेगा लड़ाई झगड़े करेगा और इसी तरह ज़िंदगी बसर करना चाहेगा। वाज़ेह बात, बस हमें यह मालूम हुआ कि इंसान की अगर ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि 7 साल के बाद तरबियत के अय्याम है, बिलखुसूस 7 साल से पहले देखें तो इंसान की ज़िंदगी में जो गालिब रंग है, गालिब रंग वो हैवानियत का ही है, और सारी उसकी आदात अतवार तौर तरीके रुझानात वो वही हैं जो एक हैवान के होते हैं। इससे हमें तजर्बाती तौर पे पता लग जाता है कि इंसान जब इस दुनिया में खल्क होता है, इंसान बनने की सलाहियत रखता है, लेकिन हैवानियत के मरतबे के ऊपर खल्क हुआ है। अब उसको तालीम की ज़रूरत है और तरबियत की ज़रूरत है। तालीम यानी वो किस तरह से हैवानी दुनिया से निकले, किस तरह से साबित करे कि उसका ताल्लुक मजमूए इंसान से है, इंसानों के मजमूए से, जो अल्लाह ताला की मखलूकात का एक बड़ा मजमू है उससे इसका ताल्लुक है, इसको उसने अब साबित करना है। लिहाजा इस जगह पे उसे तालीम की ज़रूरत है, मालूमात की ज़रूरत है। वो मालूमात इकट्ठी करता है, सुनता है, लेता है, बातचीत लेता है, खैर शर पहचानने की कोशिश करता है, नफ़ा नुकसान को जानने की कोशिश करता है, मालूमात समेटता है। इन्हीं मालूमात को समेटते समेटते उसे तरबियत का मौका भी मिलना चाहिए, ताकि वो अमली तौर पे, यानी उसके पास, मसलन अगर आप बच्चे को चाहें कि बग़ैर इजाज़त किसी के नहीं तुम्हें माल उठाना चाहिए, चाहे तुम्हें उसकी ज़रूरत ही क्यों ना हो। अब एक बच्चा है, उसे भूख लग रही है, वो तो फ़ौरन हाथ उठा लेगा, ठीक है, 7 साल से पहले तो तरबियत के अय्याम नहीं, 7 साल के बाद वालदैन पहले उसे बताएंगे, उसे समझाएंगे, उसे मालूमात देंगे, आदाब की तालीम देंगे, फिर भी नहीं मानता और वही ख़ता करता है, पूछे बगैर उठा लेता है चीज़ किसी की, तो वहाँ पे सरजनिश करेंगे, डांट डपट करेंगे, फिर भी नहीं मारता, थोड़ा सा उसके ऊपर मारेंगे उसे, ऐसा नहीं कि उसकी जिल्द लाल हो जाए, लेकिन तंबीह के लिए जो एक मार बनती है, एक हद तक मार वो उसको, ताकि उसके वजूद पे ज़र्ब हल्की सी पड़े और उसके नफ्स के अंदर एहसास नदामत व पशीमानी उजागर हो। अब उसने ये देखा कि डांट भी खूब पिटती है और मार के भी चांसेस हैं, तो बच्चा वालदैन के सामने तो नहीं उठाएगा, लेकिन आया ये उसके नफ्स के अंदर कमाल जन्म लिया या नहीं लिया, इसके लिए तरबियत की ज़रूरत है। यानी ऐसे मौके दें कि जहाँ पे वो अपने नफ्स का इम्तिहान कर सके, मौका तन्हाई में दें। अब देखिए उठाया या नहीं उठाया, उठा लिया है तो ऐसा माहौल बनाए कि वो पशीमानी का एहसास करे अपने वजूद में, क्योंकि गलत काम पे जिसको पशीमानी का एहसास नहीं होता उसकी इस्लाह मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने तौबा को रखा है इस्लाह के लिए, जिसे पशीमानी का एहसास हो जाता है इसमें इस्लाह के चांसेस मौजूद हैं। लिहाजा वो मैयत इंसान कहलाता है, वो तो हैवान भी नहीं कहलाता, मैयत कहलाता है जिसमें पशीमानी का एहसास भी मर जाए। हैवान तो वो कहलाता है कि जिसमें हैवानी खसलतें, इंसान बनने की सलाहियत है, ये तो मुर्दा हो गए हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजाउन, ये तो ज़िंदगी की तरफ लौट नहीं सकते। यानी मुर्दे वाली सिफात अल्लाह ताला ने बयान की कि गूंगे बहरे अंधे गूंगे बहरे हो गए, तो मैयत जो है ये ख़तरनाक तरीन मरहला आ जाता है। आप उसको तरबियत के मौके फराहम करते रहें और इधर से तालीम भी उसे देते रहे, सरजनिश भी करते रहे, एक वक्त आएगा उसके पास चीज़ मौजूद है, वो नहीं उठाएगा। ये तरबियत का असर लेते हुए उसने कमाल पैदा कर लिया। आपका इस माहौल को फराहम करना ये तरबियत करना कहलाएगा। तरबियत ये नहीं है कि आपने उसे वो गलत काम रुकवा लिया, रुकवा लिया तो ये तो उसके अपने इख्तियार में है, ज़बरदस्ती उससे आप रुकवाएंगे ये तो कमाल ना हुआ। और अगर इस तरह का सिस्टम होता कि इख्तियार ही ना रखता हो, ये भी कमाल नहीं है। तरबियत किसे कहेंगे कि आपने उसे ऐसा मैदान फराहम किया है जिसमें वो अपने اختیار اور ارادے کے بل بوتے پہ ایک عمل کو انجام دیں. میدان عمل کا نام تربیت ہے. اس تربیت میں پتہ لگ جائے گا, اور یہاں سے انسانوں کی تقسیم آتی ہے, خیر ہیں یا شر ہیں, نیک ہیں یا بد ہیں. اس کی طرف ان کا یہاں پہ اشارہ تھا کہ اس بہائم کی دنیا سے نکالیں. انسانوں کے قد بڑے ہو جاتے ہیں, کہنے کو شہوات کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور عقل کی نورانیت بھی حاصل ہو جاتی ہے, لیکن انسان جب تنہائی میں اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو 4 سال کے بچے کے عالم میں تھا وہ ابھی 40 سال کا ہو گیا, ویسا ہی ہے. تھوڑی ناگواری ہو تو چیخ چلا پڑتا ہے, تھوڑی مشقت آئے تو نا امید ہونے لگ جاتا ہے. شہوات کی طرف بہترین رغبتیں ہیں, عقل اور پڑھائی کی طرف کوئی اس کا رجحان نہیں ہے. لہذا بعض اوقات انسان اندر سے وہی 4 سال کا ہوتا ہے, اس نے اپنے اخلاق حسنہ کی تربیت نہیں کی. ادھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا. کیوں کا جواب, اس لیے بنایا کہ انسان مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت پہ قدم رکھ لے, یہ کام انفرادی طور پہ انجام دے یا اجتماعی طور پہ, اجتماعی طور پہ انجام دے. انفرادی طور پہ تو کوئی کمال نہ ہوا ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں انسان کو خلق کیا ہے. اگر وہ سب معاشرے سے جان چھوڑا کے پہاڑوں میں غائب ہو کے ایک عمل انجام دے تو یہ تو اس نے کوئی نیکی نہیں کی, گناہ کیا. جو وظائف جو حقوق اس کے قدوں کے اوپر عائد ہوتے تھے, یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے جو وظائف عائد ہوتے تھے, اس نے سب وظائف سے کنارہ کش ہوا اور اپنے آپ کو وظائف کی دنیا سے ہٹا لیا. لہذا ضروری ہے کہ انسان جس معاشرے میں خلق ہوا ہے اسی معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے وہ ایک کمال کو پیدا کرے. بس دنیا میں آنے کا اصل ہدف کیا ہے, مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت میں قدم رکھنا. لیکن یہ مرحلہ انسانیت میں قدم رکھنا انفرادی طور پر ہے نہیں, کیونکہ انسان معاشرے سے جڑا ہوا ہے اور معاشرے سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے معاشرے کے ہمراہ یہ انجام پانا چاہیے, معاشرے کے ہمراہ یہ انجام پانا چاہیے. اگر انسان کی زندگی اس دنیا میں ایسے گزرے کہ وہ مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت کی طرف نہ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہدف خلقت کو کھو بیٹھا, اور یہ احادیث میں اور روایات میں یہ بھرے ہوئے ہیں مضامین. مثلا نہج البلاغہ میں جب عثمان بن حنیف وہ بصرہ کے والی تھے اور انہوں نے ایک ایسے مجمع میں شرکت کی, ان کی دعوت کی کیونکہ والی تھے, اور بڑے برے طریقے سے جب ام المومنین حضرت عائشہ بصرہ میں داخل ہوئیں اور قبضہ کیا تو بہت بدترین طریقے سے انہیں باہر نکالا, داڑھی کے بال نوچ لیے گئے, تشدد کیا, زخمی کیا, اور اس طرح سے انہوں نے ان کو باہر نکالا, اور صحابیت کا شرف بھی بعض کے مطابق انہیں حاصل ہے. اور جلیل القدر امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے, جب وہ گورنر بنے, حاکم بنے ہیں بصرہ جیسے ایک اہم اور قیمتی علاقے کے, تو ادھر کے اشراف زادے اور امیروں نے, امیر کبیر طبقے نے ان کی دعوت کی. جیسے ہوتا ہے تعلقات بنانے کے لیے دعوت کریں, آج کل تو منصب دار ہونا ضروری نہیں ہے, پولیس کانسٹیبل ہو اس سے بھی کام پڑ جاتا ہے, اس لیے اس کی بھی دعوتیں کرتے ہیں کہ کل کو یہ جیل سے آزاد کرائے گا, آئی جی کی تو ممکنہ نہ چلے. بہرحال لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ تعلقات بڑھانے کے لیے وہ دعوتوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں. تو ادھر کے عمرا نے ان کی اس وزارت کی مبارکباد یا کسی اور ہدف کے تحت دعوت کی, یہ بھی دعوت میں تشریف لے گئے. دعوت کے اندر فقط عمرا موجود تھے, کوئی غریب موجود نہیں تھا. جیسے بالعموم امیروں کی دعوت میں غریب ویٹر نظر آ سکتا ہے تقسیم کرنے والا, لیکن با معزز اور با عزت مہمان کی صورت میں کوئی غریب مدعو نہیں ہوتا. عثمان بن حنیف بھی اب چلے گئے تو رنگا رنگ بہترین کھانے بھی تھے, اور کھانے سامنے ہوں اور والی موجود ہو, عزت احترام بھی موجود ہو تو انسان استفادہ کرتا ہے. انہوں نے بھی ان رنگا رنگ کھانوں سے استفادہ کیا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوسوں کا بڑا ایک بہترین جال بچھایا ہوا تھا، بہت بہترین، اور مالک جناب مالک اشتر کو جب خط لکھا تو اس میں بھی یہ کہا کہ ہر اپنے حکومتی عہدیدار کے پیچھے جاسوس لگا دو، یہ صرف خود حکمت عملی نہیں، دیگران کو بھی اس حکمت عملی کے اوپر ابھارتے تھے کہ جاسوس مقرر کر دو کہ اس کی زندگی کیسے بسر ہوتی ہے، کیا کرتا ہے۔ بہرحال اطلاع مل گئی کہ ایسی دعوت انہوں نے لیا، ادھر انہوں نے مکتوب لکھا، اس لیے یہ مکتوبات میں حصہ شامل ہے، خطبات میں تھے، اور مکتوب میں لکھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے علاقے والوں نے دعوت پہ بلایا اور تم بھی ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے، اور رنگ رنگ کھانے تمہارے سامنے سجائے گئے اور تم بھی بھر بھر کے اس کے ڈول کھینچ رہے تھے، تو ایک ذرہ برابر تم نے احساس نہیں کیا۔ اور یعنی اس میں پھر فرماتے ہیں کہ اور اس محفل میں کوئی غریب بھی نہیں تھا، کہا کہ تم نے اپنے امام کا ذرہ برابر نہیں سوچا، یہ ٹھیک ہے تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم زہد اور تقویٰ میں تو اتنی میری رعایت کی ہوتی کہ تم مجھ سے مشابہ نظر آؤ، کہا جائے کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ تو یہ بہرحال آگے خط طویل، مکتوب طویل ہے۔ اسی مکتوب میں یہ والی بات کی ہدف زندگی، کیونکہ مؤلف آپ دیکھ رہے ہیں آغاز میں اخلاق کی قیمت کو بتا رہے ہیں کہ اخلاق علمی و عملی ہر دو لحاظ سے بہت باقیمت ہے، عقائد اور فروع کا نچوڑ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے؟ اخلاق میں۔ عقائد پڑھ لے، فروع بھی پڑھ لے، عمل بھی کر لیا، اخلاق نہیں ہے تو پھر کیا کیا؟ پیدا تو اخلاق کے لیے ہوا تھا، پیدا تو ہوا تھا حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت میں قدم رکھے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ایام گزارے اور مرحلہ حیوانیت سے نکل کے مرحلہ انسانیت میں قدم نہ رکھ رہا ہو تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اسی مکتوب میں انہوں نے اختتامی حصے میں اس مکتوب کے فرمایا کہ جس طرح سے مویشی اپنے آس پاس کا چارہ کھا کے جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ سیدھا اپنے باڑے میں گھس جاتے ہیں اور اپنا سینہ زمین سے ٹکا کے لمبی نیند سو جاتے ہیں، اگر علی ابن ابی طالب کی بھی ایسی زندگی ہو جائے کہ آس پاس کا کھانا کھائے اور کھانے کے بعد گھر جا کے آرام سے میٹھی نیند سو جائے تو اسی دن زندگی کا حق علی سے چھن جانا چاہیے اور موت میسر آ جانی چاہیے، بے نور ہو جانی چاہیے علی ابن ابی طالب کی آنکھیں، کہ ایک طویل زندگی کے دن گزارنے کے بعد پھر انہی مویشیوں اور بہائم کے طریقے اوپر چل پڑے۔ یقیناً امام علی علیہ السلام ایسے نہیں ہیں، یہ ان کے شیعہ کے لیے پیغام ہے، یہ امت کے افراد کے لیے پیغام ہے ان کا کہ تم اپنی زندگی کے اتنے طویل دن گزارنے کے بعد ایک مویشی کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہو، اسے کبھی ترقی کا نام دے دیتے ہو، کبھی ماڈرنزم کا نام دیتے ہو، کبھی اپنے ہی شرف اور کمالات کا نام دے دیتے ہو، پیچھے دیکھو تو صحیح کس کے چل رہے ہو، ایک بہیما کے پیچھے، ایک مویشی کے پیچھے چل رہے ہو، جو حرکات وہ انجام دیتا ہے اس سے مشابہ حرکات تم انجام دیتے ہو، بس کیا اس لیے دنیا میں آئے تھے؟ اور آج یہی نعرہ لگاتے ہیں، جیسے آپ یہ نعرہ سنتے ہیں، اب تو خواتین کے لیے نام آ گیا کہ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ بہائم کا نعرہ ہے، حیوانات کا نعرہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو سدا نہیں قرار دیا، قرآن جیسے کہتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو سدا کے طور پہ تر کر دیا ہے، چھوڑا ہے، بیجا چھوڑ دیا ہے۔ ممکن ہے حیوانوں کے لیے اس طرح سے پھرنا حیوان کے مرحلے میں حیوان کے لیے مضر نہیں ہے، اسے تو خلق اس لیے کیا گیا ہے، انسان کا حیوان بننا غلط ہے کیونکہ انسان کو انسانیت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اب اگر دنیا اللہ نے کیوں بنائی؟ تاکہ حیوانیت سے انسانیت کے مرحلے پہ قدم اٹھائے، اگر وہ اس دنیا میں رہنے کے بعد مر جائے اور انسان نہ بنے پھر تو خسرت دنیا والآخرہ، کیونکہ جو دنیا میں حیوان رہا وہ آخرت میں تو انسان بن ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے جو دنیا میں حیوان رہا وہ آخرت میں انسان بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا میں انسان بننے کی کوششیں کرتا رہا اور لغزشیں اور خطائیں، بڑی بڑی خطائیں ہو گئیں، ہاں وہ ممکن ہے کہ خطاؤں میں उसका जुबरान किया जा सके। लेकिन जो हैवान इस दुनिया से उठ गया, यानी खाया कमाया, बीवी बच्चे पाले, घर बार के मसाइल हल किए और इसी सर्कल में उसकी दुनिया से उठ गया और चला गया, हैवान है वो। और ये एक मुतासिफाना और काबिले अफसोस चीज़ है। जानते हैं, ज़िंदगी में एक बंदे को उसकी बुराइयों के समेत याद भी करते थे और जानते थे क्या क्या बुराइयां, और पूरी उम्र उसने हैवानियत में गुजार दी। अब मर जाए तो किसी को फरिश्ते की नज़र में आ रहा है, कभी वो सफ़ेद लिबास पहने हुए है, और उन्होंने उसकी आकिबत भी ठीक कर दी। और जब उसकी आकिबत ठीक हो जाती है तो जो अगली नस्ल आती है वो भी उसी के मुताबिक चलती है, क्योंकि हाँ यही अमाल किए थे, उसको तो कब्र में बड़ा अच्छा रहा। उसे पूछे, कैसे आपको पता लगा अच्छा रहा? ख्वाब आया था, वो बड़े खुशहाल हैं। ख्वाब में उन्होंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, वो घर के उनके कमरे से गुजरा तो बड़ी अच्छी खुशबूएं आ रही थी। ये हैवानी ज़िंदगी बसर करके इंसान नहीं कब्र में बन सकता। जो इस दुनिया में था, जो ले गया, जो कसब किया, वही सामने देखेगा। ये कुरान का वादा है। इस कुरान के वादे से जो बात भी टकराए और जो फ़लसफ़ा भी टकराए वो बातिल है, कुरान हक है। लकद जाअकल हक मिन रब्बिक, तेरे रब की जानिब से हक आया है। इंसानी उलूम जो इस जहान के हैं, वो अगले जहानों की तमाम खबरें नहीं पहुंचा सकते। वही ने आके बताया कि अगला जहान क्या है। कुरान तकरारन बार बार कह रहा है कि वही पाएगा बेमा कसबत, जो कस्ब किया है उसने। वो रहीन है उसके, मरहून मिन्नत है उसके जो कस्ब किया है। अगर हैवान इस दुनिया में रहा तो इंसान कैसे वो उठाया जाएगा? मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये बात बताई कि इस जितने अदियान आए वो हैवानियत से निकालने के लिए आए। शरीयत नाजिल की हैवानियत से निकाल के बंदगी में कदम रखो, इंसान बनो। यहाँ पे अगर इंसान इस दुनिया के मज़े लूट जाए, खा पी जाए, सो के अपने वक्त गुजार दिए और इस दुनिया से रुखसत हो गया, इंसान नहीं बना, तो इंसान नहीं उठाया जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखें क्या फरमाते हैं कि ये वाला काम यतयस्सरु ज़ालिका, ये अमल हैवानियत और शैतनत और बहाइमियत से निकल के इंसानियत में कदम रखना, आला इल्लियीन का हमसाया बनना, अहले मलाकूत की तरफ सफ़र करना, ये अमल अंजाम नहीं पा सकता इल्ला बित्तखल्ली अन ज़माइमिल अखलाक व रज़ाइलहा। जब तक अखलाकी रज़ाइल और ज़माइम से इंसान निजात हासिल ना करे, ये नहीं हो सकता। यानी अगर कोई ये सोचे कि वो सैयद घराने में पैदा हो जाए, आलिम बनने के लिए हौज़े इल्मिया चला जाए, वहाँ पे साल हर साल दर्स पढ़े, साल हर साल दर्स दिए, बड़ी किताबें लिखीं, बड़ा ऊंचा मकाम है, इज्तिहाद की डिग्रियाँ भी मिल गईं, तो इससे इंसान इंसान बन जाएगा। कुरान भी इसकी नफ़ी करता है, रवायात भी इसकी नफ़ी करते हैं, और इंसानी तजर्बात भी इसकी नफ़ी करते हैं। अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े मुफस्सिर और बड़े बड़े फ़कीह वो फितनागर और शैतान के रास्तों पे निकल सकते हैं, तो आज के दौर में ये क्यों मुश्किल हो सकता है? लिहाजा कुरान वाज़े आके क्या बताता है? इधर आप लफ्ज़ देखें, यतयस्सरु ज़ालिका इल्ला बित्तखल्ली, खाली करें पहले आपको, किस से खाली करें? ज़माइमिल अखलाक व रज़ाइलहा। अगर ज़माइम और रज़ाइल से इंसान ने अपने आप को खाली नहीं किया, तो फिर तो वो नहीं इंसानियत का सफ़र तय कर सकता। यानी अगर बेड़ियाँ पाँव में लगी हुई हैं और ज़मीन से चिपका बैठा हुआ है, तो जब तक बेड़ियाँ नहीं खोलेगा तब तक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। वह हज़ार ऊपर आंखों के सामने आयात भी पढ़े, रवायतें भी पढ़े, मरासिम भी अंजाम देता रहे, लेकिन अगर रज़ाइल अखलाक उसके वजूद से खाली, उसका नफ्स खाली नहीं होता इन ज़माइम और रज़ाइल अखलाक से, फिर तो इंसानियत की तरफ कदम नहीं है। इसलिए मुश्तहिद बनना, आलिम बनना, नमाजी बनना, इनसे ये मसाइल हल नहीं होते। कुरान कहाँ पे फ़ियान फरमाता है? कद अफलह मन ज़क्काहा। या सूरह आला में क्या इरशाद फरमाया? कद अफलह मन तज़क्का, جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے خالی کیا تاکہ نشونما پائیں. تزکیہ تخلی اور تحلی کا نام تزکیہ ہے، خالی کرنے کے بعد آراستہ کرنے کا نام تزکیہ ہے. بری صفات کو اپنے وجود سے خالی کر کے اچھی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا نام تزکیہ نفس ہے. لہذا کیا قرآن کا قد افلح من علم، قد افلح من فقہ جس نے فقی بنا، قد افلح من فسر جس نے تفسیر کی، قد افلح من ذهب الى الحوزہ جو حوزہ چلا گیا وہ فلاح پا گیا، یا قد افلح من زکاہا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں اور بعض بزرگان نے بھی یہ لکھا ہے کہ ویسے تو باہر کے شیطان سے لڑتا رہتا ہے، کبھی اندر کے شیطان سے بھی لڑا ہے تو کہاں پہ شیطان تلاش کرتا ہے، وہ تو بیٹھا ہی اندر تھا، کہاں اللہ کو تلاش کرتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، وہ تو تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے، تیرے قلب کا تعلق اللہ سے ہے، کہاں باہر تلاش کرتے ہو؟ تم کون سے باہر علوم تلاش کرنا چاہتے ہو؟ وہ مخزن علوم تو تمہارے سینے میں اللہ نے قرار دیا ہے، لہذا کون سی باہر کی اڑانے اڑنا چاہتے ہو؟ اپنے نفس کی طرف توجہ کرو. وہ بیڑیاں باہر نہیں ہیں، علاقوں کی بیڑیاں نہیں ہیں، زمانے کا فاصلہ بیڑیاں نہیں ہیں، وہ بیڑیاں تمہارے نفس کے اندر ہی جو رذائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں وہ رذائل بیڑیاں ہیں. تم اپنے آپ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہو جبکہ نفس کے اندر کئی قید خانوں اور جیلوں میں بند ہو. جب تک ان قید خانوں اور جیلوں سے نہیں نکلیں گے تو یہ باہر کی زمین اپنی وسعتوں سمیت ہمیں تنگ ہی کرے گی، یہ بڑھا نہیں سکتی. نہ آسمانوں کی وسعتوں کی سیر کر سکتے ہیں اور نہ زمین کی وسعتیں ہمارے لیے مشکل حل کر سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اندر بیڑیاں ہیں، ایک بیڑی نہیں ہے. اور اس مطلب کو علماء نے بار بار بیان کیا ہے. شیخ متعالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے مولانا رومی سے، کیونکہ ان کی منظومہ باتیں ہیں اور اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہیں مولانا رومی کی، حکایات ہیں، داستانیں، حکایات، ان میں سے بہت ساری حکایات داستانیں حقیقی نہیں ہیں لیکن پیغام رکھتی ہیں. ان میں سے ایک بات انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں کہ کیونکہ مولانا رومی کا بڑا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، اصل تو کیونکہ ہم تو ایک کتاب کے ذیل میں یہ باتیں کر رہے ہیں، وإلا اصل انداز ہے عمل کی زبان. انسان ایک معاشرے کے اندر جائے اور عمل سے ان اخلاقیات حسنہ کو برپا کرے اور اخلاق رذائلہ سے بچ جائے، ادھر بچ کر دکھائے، معاشرہ متاثر ہونے لگ جاتا ہے. کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات منقول ہیں کہ ہماری طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بن جاؤ لیکن زبان سے نہیں، عمل سے. تمہارے عمل کی جو زبان ہے تمہارے جسم کی زبان سے طاقتور ہے. جسم کی زبان وہ تو اثر اور تاثیر نہیں رکھتی، عمل کی بے زبان زبان جس کی زبان نہیں ہے اس کی سنو. یا نہج البلاغہ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن دیکھنے میں صامت ہے لیکن غور کرو تو بول رہا ہے. انسان کا عمل بولتا ہے، دیکھنے میں ساکت اور صامت ہے، خاموش ہے. اسی طرح مولانا عروم انہوں نے اس طرح سے تذکرہ کیا ہے، شیخ متعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں ہی ذکر کیے ہیں یہی واقعات. ایک قاضی تھا، اس قاضی کے جرائم بہت زیادہ تھے، اس قاضی کے جرائم تھے متعدد. ایک دفعہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا جس سے اسے بہت زیادہ رسوائی حاصل ہوئی، مثلا کسی خاتون کے ساتھ اس کا بھی کوئی سکینڈل چل گیا، اور اب پتہ تھا کہ میں سالم نہیں رہوں گا، گھر پہ دھاوا بھول دیا جائے گا. اتنی میں لوگ اکٹھے بھی ہو گئے. اس نے اسے بتایا کہ دیکھو مجھے ایک صندوق میں بند کرنا، اور اس صندوق کو کتابوں کا صندوق تھا، وہ بڑے طریقے سے اندر بیٹھ گیا، اور اٹھانا اور جگہ بتائی، اس جگہ صندوق رکھ کے چلے جانا، چند افراد آئیں گے وہ مجھے آزاد کرا جائیں گے. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اسے اٹھایا، لوگوں نے بھی کہا یہ پتہ نہیں کتابیں یا سامان لے کے جا رہا، اور قاضی کے انتظار میں رہے. قاضی اس مجمع سے باہر نکل گیا، वो जो उसके थे गुलाम हूँ उसे लेके गए 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 एक बियाबान में उन्होंने ठहरा दिया रखा और उसके बाद छोड़ के चले गए। उधर से एक बंदा आया और उसने उस संदूक का दरवाज़ा खोल के इसे आज़ाद कर दिया। इधर से वो फिर अपना मौजू बदलते हैं, इंसान इस दुनिया में संदूक में बंद है और वो संदूक भी उसका नफ्स का संदूक है, और अल्लाह ने अंबिया को भेजा है, बेसत अंबिया इसलिए की है कि इन संदूकों से इंसानियत को आज़ाद कराया जाए। लिहाजा इंसान मोहताज है आज़ादी में, इसलिए तहल्ली से पहले तखल्ली का मरहला रखा। तहल्ली किया आरास्ता करो, तखल्ली किया खाली करो, लिहाजा पहले खाली करने पे तवज्जो रखें उसके बाद तहल्ली और आरास्ता का आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बितखल्ली अन तमाइमिल अखलाक व रज़ाइलिहा व तहल्ली बिशराइफिस सिफात व फज़ाइलिहा, कि जब ये तखल्ली का मरहला तय हो जाए तो उसके बाद जो शरीफ और बुलंद सिफात और फ़ज़ाइल सिफात हैं, जो फजीलत है, जो कमाल है, जो बाला तर सिफात हैं, उनसे आरास्ता हो जाओ, इसको अंजाम दो। सवाल, ये तो हमें पता लग गया, खल्क अल्लाह ने इस दुनिया में किया, मुद्दत एक रख दी, और ऐसी चीज़ें अल्लाह ने रखी हैं जिनके ज़रिए से इंसान ज़्यादा मौाक़े रखे कि इंसानियत तक आ जाए। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें, गुमराही के ज़्यादा मौाक़े हैं या हिदायत के, आप गिनना शुरू करें ज़्यादा मवारिद किस चीज़ के, गुमराही के या हिदायत के, यानी इंसान बनने के ज़्यादा साजगारी मौजूद है या हैवान बनने की। आप अगर गौर करें 90% इंसान बनने के साजगार मौाक़े हैं इस दुनिया में, ये भी मेरी ताबीर है अपनी। वाइल्ला अल्लाह ताला ने, ये हो सकता है कि ज़मीन में इंसान बनने के लिए खल्क किया और इंसान बनने के मवारिद और साजगारी और फजाना रखी हो, हैवान बनने के लिए कितनी चीज़ें दी, हैवान बना के भेजा, दो चीज़ें हैवान बनाती हैं, शहवात और गज़ब। इंसान बनाने के लिए अक्ल रखी, ज़मीर रखा, वजदान रखा, कुदरत कम अल्लाह ने इंसान की कर दी, फ़क्र कभी रख दिया, कभी ज़रूरत पूरी कर दी, कभी मरज़ रख दिया, कभी सेहत दे दी, ये तो एक तरफ हो गए। फिर अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की, ये भी एक तरफ हो गई। उसके बाद अल्लाह ने अम्बिया को भेजा, फिर रसूलों को भेजा, फिर आइमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम औसिया और अलिया को भेजा। आप देखें किस कदर चीज़ें हैं। फिर इंसान के अंदर अल्लाह ने खैर और शर रख दिया और शर में मुब्तला करके अपनी निशानियां जाहिर की, और वो उन निशानियों को देख के अल्लाह को पुकारता रहा और पुकार के खैर में आ गया और नेमत में आया और फिर शर की तरफ चला गया, यानी अल्लाह का इनकार करने लग गया। अब आप मुझे बताएं बहकाने वाली चीज़ें कितनी हैं, शहवत और गज़ब, और सीधी राह पे लाने वाली चीज़ें कितनी हैं। और फिर आप ये देखिए इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुबहानव तआला ने जो चीज़ें रखी हैं वो जहमत से ज़्यादा मिलती हैं या बेदून जहमत ज़्यादा मिलती हैं, थोड़ा सा तदब्बुर करें, नेमत भी पता लग जाए ताकि उलझा ना रहे दीगर चीज़ों में। हो सकता है ना, क्योंकि या अल्लाह तूने ज़मीन पे तो भेज दिया लेकिन ज़मीन की ज़िंदगी बसर करने के जो वसाइल हैं उन्हें हासिल करना इतना मुश्किल कि असलन मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं इंसान बनने की तैयारी करूं। हो सकता है या नहीं हो सकता, आप इधर अब गौर करें, थोड़ी तवज्जो करें। इस दुनिया में इंसान की जो ज़िंदगी बसर होती है उस ज़िंदगी बसर करने के वसाइल मुहैया करने में ज़्यादा वक्त लगता है या कम वक्त लगता है, ख़ुद गौर करें कि ज़्यादा वक्त किस चीज़ में लगता है। क्योंकि इंसान बनने के लिए इस दुनिया में जब अल्लाह ने भेजा, अकली तकाजा तो यही है कि ज़मीन ऐसी साजगार होती कि इंसान बनने के मवारिद और मौाक़े ज़्यादा होते। जैसे एक पौधे को आप नर्सरी के अंदर रखें और सारा उसका अहतमाम करें और पौधे के साजगार चीज़ें रख दें, अब सारी तो उसकी तरबियत से मुआफिक चीज़ें नहीं लाई जा सकती, उसकी भी एक हिकमत है। क्योंकि अगर कोई उसके अंदर उसका मुखालिफ ना पैदा करते तो फिर उसके अंदर चीज़ें ही ना जाती। जैसे अभी ये कोरोना ने तंग किया हुआ है तो किसको ढूंढ रहे हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या काम करती है, کیونکہ کرونا جب جائے گا تو کرونا سے مقابلہ کرنے والے جراثیم انسان کے اندر مدافع پیدا ہوں گے. ویکسینیشن یہ کام کرتی ہے، وہ پہلے چلی جاتی ہے اور ان جراثیموں کو بیدار کر دیتی ہے جس نے لڑنا ہے کرونا سے. اب جیسے ہی کرونا داخل ہوگا یہ پہلی حملہ کر کے اسے مار دیں گے قبل اس کے کہ نشوونما پائے. یہ ہے ویکسینیشن. لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ اللہ نے مبارزہ رکھا. نئی انسان کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوگی جب تک اس سے لڑائی جنم نہیں لے گی. اس لیے زمین کی خلقت ہی کیا ہے، وہ اس طریقے سے اللہ نے رکھی ہے کہ جس میں مبارزہ ہے، نزاع ہے، اس کے اندر ایک سکون کی حالت طاری ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ کائنات کا کوئی بھی حصہ دیکھ لیں، وہ ایک حالت میں نہیں ہے. یہ مبارزے کی حالت، آپ کو ٹکراؤ کی حالت، نزاع کی حالت نظر آئے گی. خیر، ابھی یہ پہلے سوال ہم حل کر لیں تاکہ ہم اس کی طرف آگے بڑھیں. وہ سوال یہ تھا کہ عقل کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے، اگر حیوانیت سے انسانیت کی طرف ہم نے قدم رکھنا ہے، ملکوت اور ہم نے علیین کی طرف جانا ہے، تو زندگی ایسی ہوتی کہ زندگی بسر کرنے کے وسائل تھوڑی محنت پہ حاصل ہو جاتے اور زیادہ وقت ہمارا ادھر لگ جاتا. لیکن ابھی ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ زیادہ وقت کس پہ لگ جاتا ہے؟ زندگی گزارنے کے وسائل پہ، اور تھوڑا وقت اس کے لیے. یہاں پہ بھی غور کریں، برعکس ہے. کسان جو ہے وہ بیج کو بوتا ہے یا بیج کے اندر حرکت بھی پیدا کرتا ہے یا بو کے چلا جاتا ہے، پھر اسے جو حرارت ملنی ہے سورج کو پکڑ کے خود نکالتا ہے باہر، یا اللہ کی ذات نکالتی ہے. اسے جو پانی دینا ہے اتنی وسیع و عریض زمین پہ وہ خود دیتا ہے، یا بادل جن کا کوئی وزن نہیں ہے اور جن کو قریب جا کے دیکھے نظر نہیں آتے صحیح طرح سے، وہ برساتے ہیں پانی. یعنی ایک عجیب چیز ہے جس کے اوپر آج سائنس بھی حیران ہے کہ ٹینکیوں کی ٹینکیوں کی اوپر لے جائیں نا اور برسائیں، اور سمندر اوپر لے جا کے برسائیں تو پھر بھی پانی ختم ہو جاتا ہے. یہ بادل کا ٹکڑا ہے، وہ پانی، اس کا پیٹ ہی نہیں خالی ہوتا پانی سے. اتنا برساتا ہے، اتنا برساتا ہے، نالے بھر جاتے ہیں، نہروں میں سیلاب آ جاتے ہیں، دریا سے پانی جھلک اٹھتا ہے، کتنا پانی اس کے اندر ہے. پھر اس بیج کے اندر شب و روز حرکت کس نے دی؟ اس زمین کو سازگار اس کے لیے کس نے کیا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ انتم زارعون ام نحن زارع، انتم تزرعون ام نحن زارعون، تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. قرآن کی تعبیرات کے مطابق یہ کھیتی کون اگاتا ہے؟ اس پھل کے اندر آپ ایک انگور لیں، انگور جیسا بنا کے لائیں اور پوری دنیا کی توانائی لا کے اس کے اندر انگور جیسا رس برپا کر کے دکھائیں. ان سب باتوں کو چھوڑیں، یہ دنیا تو وسیع ہے. اپنے جسم کی مثال لے لیں، دل ہم چلاتے ہیں، گردے ہمارے ارادے سے اس کی حرکت ہے، پھیپھڑے ہماری مرضی سے چل رہے ہیں. آپ جس دن ایک نوالہ اپنی مرضی اور ارادے سے کھانے لگ جائیں اور کہیں کہ اب میں نیت کرتا ہوں اپنے ارادے سے حلق سے گزاروں گا، اسی دن پھنسنا شروع ہو جائے گا. جس دن آپ یہ کہیں نا میں دیکھوں تو صحیح میرے دانت چباتے کیسے ہیں اور تجربہ کرتے رہیں، زبان دانتوں میں آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دانتوں کو بھی اس طور پہ رکھا، حلق کو اس طور پہ رکھا، نوالہ لانے کے لیے تری ضروری ہے، وہ تری فوراً زبان کے اوپر ابھر آتی ہے. آپ ارادے سے جس دن تری لانے لگ جائیں زبانیں خشک ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت دنیا کے وسائل زندگی کو قریب کرنے کے لیے رکھا؟ اگر ایسا ہوتا تو ارادے سے نیندیں آتی، ابھی ارادے سے نیندیں آتی ہیں، ابھی ارادے سے بھوک لگتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے وہ جو زندگی بسر کرنی تھی وہ تو اللہ نے انتہائی قریب رکھ دی انسان کے، کہ اسے زیادہ زحمت اور مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی. تھوڑی مشقت کرتا ہے اور اس کی زندگی کے دنوں سے زیادہ اللہ سامنے ڈھیر لگا دیتا ہے. ایسے میں اب وہ انسانیت والے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے مشغول نہ ہو تو اس میں گویا کہ انسان کے رزق کا مسئلہ نہیں ہے، حرص کا مسئلہ ہے. گویا کہ انسان کی جاب کا مسئلہ نہیں ہے، نہ امیدی اور مایوسی کا مسئلہ ہے. گویا کہ انسان کے لیے انسان کے لیے قلت زندگی، قلت روزی مسئلہ نہیں ہے، انسان کے لیے مسئلہ شہوات ہیں، اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات سامنے آئی اور اسی پہ اختتام ہم کرتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے انہیں حاصل کرے، ہدف کیا تھا، انسان بنے اور سازگار ترین زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اگلا حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے. فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ عَاقِلٍ، واجب ہے ہر عاقل کے لیے کہ جس ہدف کے لیے آیا ہے اس میں انسان مشغول ہو جائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.